کنکلوژن. وہ کہتے ہیں ثم قال سیون کہ عبد الرحمن بن عوف اور دوسروں کا نماز پڑھانا وہ صحیح روایت ہے. وقال فی ھذا الحدیث فائدۃ کبیرۃ وہی ان الخوارج تنسب ھذا السکر وھذہ القراۃ الی امیر المومنین علی بن ابی طالب. یہ علامہ شوکانی لکھ رہے ہیں امام حاکم کا حوالہ دے کر، امام منذری کا حوالہ دے کر، اور اپنی مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں کہ یہ خوارج نے یہ تہمت لگائی ہے مولا علی مرتضیٰ پر. اور سکر اور قرات کو یا ایھا الکافرین کی غلط پڑھنا یہ خارجیوں نے ان کی طرح منسوب کیا ہے. وقد بارہ اللہ منہا اللہ نے علی مرتضیٰ کو اس سے بری کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے. یہ علامہ شوکانی نے اس حدیث کے استراب کے ساتھ یہ بحث کی ہے. اب یہ علامہ شوکانی تھے، یہ پرانے عالم ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے مکتب فکر کے اور ان کے تلامذہ یا ان کے پیروکاروں میں، اور اہل حدیث مکتب فکر کے معتمد ترین اکابر علماء میں سے جن کی کتابیں درسن پڑھائی جاتی ہیں، ان کا حوالہ دیا میں نے. اب اس کے بعد ایک اور حوالہ دیتا ہوں، وہ بھی اہل حدیث مکتب فکر کے، جو غیر مقلد اہل حدیث مکتب فکر کے ایک جلیل القدر محدث ہے ہندوستان کے. علامہ شوکانی تو عرب تھے، اب ذرا ہند کا بھی ذرا کھنگال لیں. یہ کتاب ہے عون المعبود، یہ سنن ابی داود کی شرح ہے عربی میں، عون المعبود. اور یہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی اس کے مصنف ہیں، علامہ شمس الحق عظیم آبادی مصنف ہیں. اب ان کو بھی سن لیجئے، کم سے کم کتابیں پڑھی تو ہوتی، شروع کو کھنگالا تو ہوتا تو پتہ بھی چل جاتا. ابھی علامہ شمس الحق عظیم آبادی، میں اعلی حضرت کے حوالے نہیں دے رہا، مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، علامہ نعیم الدین مراد آبادی کے، علامہ فضل حق خیر آبادی کے، میں وہ حوالے نہیں دے رہا. میں تو دوسرے پہلے ائمہ کے دیے ہیں، اب اہل حدیث مکتب فکر کے دے رہا ہوں. اب انہوں نے بھی یہی بات کی، اور وہ اس حدیث کے تحت پھر روایت کر کے جو بات کنکلوڈ کرتے ہیں علامہ شمس الحق عظیم آبادی عون المعبود کے مصنف، وہ کنکلوڈ اسی طرح کرتے ہیں کہ اس حدیث میں فائدۃ کبیرۃ. اور وہ کہتے ہیں کہ اصل صحیح حدیث وہی ہے جو امام حاکم نے حضرت علی سے روایت کی، فادر صلاۃ المغرب فتقدم رجل فقرا الحدیث، کہ کسی اور شخص نے نماز پڑھائی مغرب کی اور پھر پوری حدیث بیان کر دی. فرمایا صحیح حدیث یہ ہے. اور اس کے بعد ثم قال صحیح، یہ شمس الحق عظیم آبادی کی عبارت ہے، امام حاتم کو لے رہے ہیں. وفی حاضر حدیث فائدہ کیا ہے، وہ بھی لکھتے ہیں اہل حدیث مکتب فکر کے امام علامہ شمس الحق عظیم آبادی دہلوی، وہ لکھتے ہیں وہی ان الخوارج تن سے بحاظ سکر بحاظ ہل قرا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، حضرت علی شیر خدا پر یہ الزام لگانا خارجیوں کا کام ہے. یہ امامت کروانا، نماز پڑھانا اور قرات کا غلط پڑھنا یہ خارجیوں نے ان کی طرح منسوخ کیا ہے. حدیث پاک میں، صحیح حدیث میں یہ بات نہ تھی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے امام منذری کی کے قول کو لے لیا ہے، قابل صاحب کی وہ تمام چیزوں کو انہوں نے رد کیا اور سفیان کے طریق کو پھر اصح قرار دیا ہے. پوری وہ حدیث کی بحث جو میں آپ کو کر چکا ہوں. اور آخر پہ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جعفر النحاس یہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی عون المعبود میں لکھتے ہیں، آخری جملہ لکھتے ہیں کہ ابو جعفر النحاس نے بھی یہ کہا ان المسلی بہم عبد الرحمن بن عوف، کہ نماز پڑھانے والے امام عبد الرحمن بن عوف تھے، ان کا واقعہ ہے، مولا علی المرتضیٰ کا واقعہ نہیں ہے. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر البزار نے بھی یہی روایت کیا ہے، وصلی بہم رجلن رجلن کسی شخص نے نماز پڑھائی. اور پھر حدیث میں آیا فتقدم بعض القوم، تمام حدیثیں جمع کر کے، اور پھر کہتے ہیں امام منذری نے بھی یہی کہا، اور یہاں ان کا کلام ختم کیا. یہ شمس الحق عظیم آبادی کا قول تھا. اب اس سے بڑھ کے اور نیچے آتے ہیں اہل حدیث مکتب فکر کے ایک اور بہت بڑے نام بر محدث علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری, وہ تحفۃ الاحوزی میں لکھتے ہیں. کس میں؟ تحفۃ الاحوزی, یہ شرح ہے جامع ترمذی کی, جس ترمذی سے بات چلی, جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوزی. اس میں کون لکھتے ہیں؟ علامہ عبد الرحمن المبارک پوری. اب آپ اندازہ کر لیں. اور چھاپا ہوا بھی اس کو اہل حدیث علماء نے اپنے مطبعہ سے فیصل آباد سے ہے, کیونکہ اہل حدیث عالم ہیں, اہل حدیث محدث ہیں. اب وہ بھی لکھتے ہیں اس حدیث کو بیان کر کے, وہ کہتے ہیں کہ عطا بن صاحب والی حدیث لا یحتج بحدیث ہی, اس کی حدیث حجت ہی نہیں ہے, وہ حدیث حجت نہیں ہے. کبھی کچھ اور بات کرتے, کبھی کچھ اور بات کرتے, ان کا فساد عقلی ہو گیا تھا, حافظے میں اختلاط ہو گیا تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس تفرقہ کو امام احمد بن حنبل نے بھی تصدیق کی, اور پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہے وہ وہی ہے جو سفیان الثوری نے روایت کیا, اور بیان کرتے ہیں کہ ابو جعفر النحاس نے بھی یہ کہا کہ نماز پڑھانے والے حضرت علی نہ تھے, عبد الرحمن بن عوف تھے. امام بزار نے بھی یہی کہا کہ وہ کوئی اور شخص تھا, اور امام منذری نے بھی کہا کوئی اور شخص تھا, اور وہ شخص ان رجلن من الانصار, وہ انصار میں سے تھا, مہاجرین میں سے بھی نہیں تھا. تو یہ ان کی تصریح علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے دے دی. اب اس کے بعد یہ ہو گئی تھی اب تک متن کی بات, متن کے استراب کی. اب میں اس روایت کی جو ترمذی ابو داؤد کی تھی جس پر شور مچا, اب اس کی سند کی بات کرتا ہوں. متن کی بات ہو چکی کہ وہ متن میں اتنا استراب ہے, اقوا اصح اسمت اور ارجح متن وہی ہے جو سند صحیح کے ساتھ آیا, اور اس میں اتنے تضادات ہیں, اور خود عطا بن صاحب کی روایت میں چار تضاد ہیں. ایک جگہ حضرت علی کا نام لیتے ہیں عطا بن صاحب, ایک جگہ عبد الرحمن بن عوف کا نام لیتے ہیں, ایک جگہ رجل آخر کا نام لیتے ہیں, ایک جگہ بعض القوم کا نام لیتے ہیں. تو ایک راوی خود جب چار مختلف متضاد باتیں کہہ رہا ہے متن میں, تو وہ کیسے قابل اعتماد ہو سکتی ہے وہ روایت؟ یہ متن کی بات ہوئی. اب آ جائیں اسی روایت اور حدیث کی سند پر. اب سند میں پہلے راوی ابو عبد الرحمن السلمی ہیں. ایک ہی بات کہہ دوں گا, دو باتیں سناؤں گا ان کے بارے میں. حضرت علی سے ابو عبد الرحمن سلمی یہ پہلے راوی ہیں جن سے روایت شروع ہوئی ہے, یہ بات بڑی اہم ہے. اب جر و تعدیل کی بات ہے روات پر, سند پر. حضرت علی سے روایت کرنا جو منقول ہے وہ ابو عبد الرحمن السلمی کا ہے, یہ پہلے فرد ہیں. ان سے عطا بن صاحب نے روایت لی. پہلے تابعی وہ کون ہے؟ ابو عبد الرحمن السلمی. جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو کن کا زمانہ تھا؟ صحابہ اور تبع تابعین کا زمانہ تو نہیں تھا, میری بات سنیں. اور جنہوں نے شہید کیا وہ کس زمانے کے لوگ تھے؟ اسی تابعین کے زمانے کے لوگ تھے. اور شہید کرنے کے بعد راتوں رات جنہوں نے جھنڈا اٹھا لیا کہ حضرت علی قاتل ہے معاذ اللہ, اور ان سے بدلہ لیا جائے, ان سے کہا قصاص لیں, ہم قصاص لے کے چھوڑیں گے, یہ شور مچانے والے کس عہد کے لوگ تھے؟ عہد تابعین تھا. خوارج جو نکلے کس طبقے سے نکلے؟ تابعین کے طبقے سے نکلے. جو نکل گئے وہ نکل گئے, ان کو وہ خارجی ہو گئے, جو رہ گئے وہ تابعین رہے, وہ خیر القرون رہے. جو رہ گئے وہ خیر القرون ہوئے, جو نکل گئے وہ خوارج ہو گئے, وہ ملحدین ہو گئے. اب دور تو وہی تھا, اب ابو عبد الرحمن السلمی اسی دور کے ہیں. اب یہ سند کے پہلے راوی ہیں, میں بگننگ سے بات شروع کر رہا ہوں, جڑ سے پہلے راوی. ان میں اور نقص نہیں ہے کوئی, ایک ہی نقص ہے, اور وہ نقص چھوٹا سا ہے یا بڑا ہے اس کا فیصلہ آپ کر لیجیے. نقص یہ ہے کہ یہ ابو عبد الرحمن السلمی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جانے پر, اب یہ میں کوٹ کر رہا ہوں حوالہ امام ابن حجر عسقلانی کا, کتاب پڑھ لیجیے تہذیب التہذیب, تہذیب التہذیب اچھی طرح پڑھ لیجیے. یہ ائمہ فن کے لیے, اساتذہ کے لیے, طلباء کے لیے, علماء کے لیے, اور عوام الناس کو تو میں ساتھ سمجھاتا جا رہا ہوں ہر کتاب کی اہمیت کیا ہے. یہ انسائکلوپیڈیا ہے، معتمد کتاب ہے. ان کتابوں سے باہر کوئی عالم، کوئی محدث حدیث کے فن پر گفتگو ہی نہیں کر سکتا. یہ ٹیکسٹ بکس ہیں، اپنے اپنے سبجیکٹ کی سائنسز ہیں. امام اسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب، اس کی جلد 5، اس 5ویں جلد میں یہ ابو عبد الرحمن السلمی جو راوی ہیں اس حدیث، اس روایت کے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر تہمت لگی، ان کا اپنا نام ہے عبداللہ بن حبیب بن ربیعہ. ابو عبد الرحمن کا اپنا نام ہے عبداللہ بن حبیب بن ربیعہ، اور بعضوں نے اس کو تسخیر کے ساتھ عبداللہ بن حبیب بن ربیعہ بھی پڑھا ہے. ابو عبد الرحمن السلمی الکوفی القاری، اصلاً کوفہ کے رہنے والے تھے. ابو عبد الرحمن السلمی جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب یہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ابن حجر اسقلانی، یہ جو ابو عبد الرحمن السلمی ہیں کوفی تابعی ثقہ تھے، مگر امام ابو داؤد نے کہا کہ اندھے ہو گئے تھے، کان اعما، اعما تھے، ادروائز ثقہ تھے. مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ابن حجر اسقلانی کا قول سن لیجئے، وہ بیان کرتے ہیں، واقدی کو بھی، واقدی نے بھی یہ روایت کیا اور امام اسقلانی نے اس کو اتھوریٹیٹو کیا، کہا کہ ثم صار عثمانیا، یہ شہادت عثمان غنی کے ساتھ ہی حضرت مولا علی مرتضیٰ کے مخالفین میں شامل ہو گئے، حضرت علی کے مخالف ہو گئے تھے. سارا عثمانیجن، اور میں آپ کو نقطہ سمجھا چکا ہوں کہ عثمانیجن کسی فرقے کا نام نہیں ہے، نہ کوئی طبقہ ہے، نہ کوئی مکتب فکر ہے، نہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں کوئی عثمانیجین تھے. یہ عثمانی ترک ہوئے ہیں صرف بعد میں، عثمانی ترک ہوئے ہیں، عثمانیجین کوئی نہیں تھے. یہ سیدنا عثمان غنی جب شہید ہو گئے تو جن لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کے خلاف جھنڈا اٹھا لیا اور ان کے اوپر تہمت قتل لگائی اور مطالبہ کیا قصاص عثمان کا، کہ عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں گے، خون کا قصاص لیں گے، اور وہ حضرت علی شیر خدا کے خلاف تھے، اور جو میں نے ساری سٹوری آپ کو سنا دی ہے، ان لوگوں کو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عثمانی ہیں، عثمانی تھے نہیں، وہ تو خارجیوں کی دراصل ایک ابتدا فکر میں ہو رہی تھی، خوارج کی ایک فکری ابتدا ہو رہی تھی، مگر وہ چونکہ سیدنا عثمان غنی کے ہمدرد بن کے ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے اس لیے اپنے آپ کو عثمانی کہنے لگے. تو ائمہ حدیث جب کہتے ہیں سارا عثمانی جن، تو اس کا ڈائریکٹ مطلب ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے فوری بعد یہ مخالفین علی مرتضیٰ میں شامل ہو گئے. حضرت علی کے اوپر قتل عثمان کا الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے، ثقہ تھے. اب اگر تو قاعدہ سن لیجئے حدیث کا، اصول حدیث کا قاعدہ سن لیجئے، اگر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عثمانی ہو گیا تب اس سے حدیث کی روایت نہیں ہو سکتی، وہ سیکھا ہی نہ رہا، یہ بھی نہیں. میں دیانت دارانہ بات کر رہا ہوں اصول حدیث کی، اور کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ اگر کوئی شخص 100 کتابیں بھی اٹھا لے تو میری کہی ہوئی بات اصول حدیث کے کسی پیمانے پر غلط ثابت ہو جائے، ایسی بات نہیں کروں گا، ضابطے کی بات کروں گا. اب عثمانی ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹلی ان کی سکاہت جاتی رہی، وہ کاذب ہو گئے، یہ معنی نہیں، سکا نہ رہے، یہ معنی نہیں، عدول نہ رہے، یہ معنی نہیں. نقطہ یہ ہے امام بخاری نے، صحیح بخاری نے، امام بخاری سنی ہیں یا شیعہ ہیں بولیے، اہل تشیعوں میں سے ہیں یا اہل سنت کے امام حدیث ہیں؟ لیکن امام بخاری نے کثرت کے ساتھ کئی شیعہ روات سے حدیثیں روایتیں کی ہیں صحیح بخاری میں. میں آپ کو یہ عثمانیین کا نقطہ بتانا چاہتا ہوں. امام بخاری نے حسن بن صالح سے روایت کی ہے، اور یہ احد الائمہ تھے، اور ان کے بارے میں تشیع کا الزام تھا، اور یہ امام بخاری کے راویوں میں سے ہیں، اور ان پر الزام تھا شیعہ ہونے کا. آگے آئیے، امام بخاری نے عبد الحمید بن جعفر الانصاری سے روایت کی ہے، یہ قدریہ میں سے تھے، قدری تھے، ایک قدریہ عقیدہ تھا نا جو تقدیر کے مسئلے پر ان کا اجماع امت اور سواد اعظم سے اختلاف تھا، وہ راوی ہیں امام بخاری کے. عبد العزیز بن ابی رواد المکی سے روایت کی ہے، وہ مرجعہ میں سے تھے، ان پر ارجاء کا الزام تھا. میں ایک علمی نقطہ اصول حدیث کا سمجھانا چاہتا ہوں کہ عثمانی ہونا کیا ہے، خارجی ہونا کیا ہے، شیعہ ہونا کیا ہے، معتزلی ہونا کیا ہے، مرجعہ ہونا کیا ہے، یہ بات سمجھا رہا ہوں. عبدالعزیز بن ابی رواد المکی، ان کو سکا کہا ہے مگر وہ مرجعہ تھے، الزام مرجعہ کا تھا. عمر بن عبید سے روایت کی ہے امام بخاری نے، وہ معتزلی تھے. کیا تھے؟ معتزلی تھے، اہل سنت نہیں تھے. آگے آئیے، پھر اس کے بعد امام بخاری نے ابراہیم بن تہمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صالح امام تھے، روایت کی، ان کے اوپر بھی ارجاء کا، مرجعہ ہونے کا الزام تھا. ایوب بن عائض الطائی سے روایت کی ہے، ان کے اوپر بھی مرجعہ کا الزام تھا. یہ چند چیزیں سن لیں، پھر میں آپ کو نقطہ سمجھاتا ہوں اصول حدیث میں وجہ کیا ہے. جریر بن عبد الحمید سے روایت کی ہے، ان پر تشیع کا الزام تھا شیعہ ہونے کا، یہ سنتے آئیے. خالد بن مخلد القطوانی سے روایت کی ہے امام بخاری نے، ان کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام تھا. اب شیعہ روایات بتا رہا ہوں، تشیع کا تھا. داؤد بن الحسین سے روایت کی امام بخاری نے، قدریہ ہونے کا ان کے اوپر الزام تھا. سالم بن اجلان سے روایت کی ہے، قدریہ کا الزام تھا. سعید بن فیروز سے روایت کی ہے، تشیع کا، شیعہ ہونے کا الزام تھا. سعید بن عمر سے روایت کی ہے امام بخاری نے، ان پر تشیع کا الزام تھا. سعید بن کثیر سے روایت کی ہے، ان پر تشیع کا، شیعہ ہونے کا الزام تھا. ابن ابی لیلہ، یعنی عبداللہ بن عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان سے روایت کی ہے سیاستہ نے، امام بخاری نے، شیعہ ہونے کا الزام تھا. اسی طرح امام عبد الرزاق سے روایت کی ہے، ان کو شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا. اسی طرح عمران بن حطان سے روایت کی ہے، وہ خوارج میں سے تھے، خارجی تھے. اب اتنے روایت شیعہ گنوائے، اب عمران بن حطان وہ خارجی تھے، ان سے روایت کی. فضل بن دکین سے روایت کی ہے، ان پر شیعہ کا الزام لگایا گیا. الولید بن کثیر بن یحییٰ المدنی سے روایت کی، وہ خوارج میں سے تھے، خارجی عبازیہ میں سے تھے، عبازی اور خارجی ان پر الزام تھا. میں نے آپ کو یہ چند نام اس لیے گن کے بتائے کہ کوئی معتزلی، یعنی اکثر روات تو اہل سنت، 98% روات، 97% روات اہل سنت امام بخاری کے، امام مسلم کے، مگر کئی ان میں سے معتزلی، کئی ان میں سے قدری، کئی ان میں سے مرجعہ، کئی ان میں سے اہل تشیع الزام تھے. کتنا تھا، کس میں کیا عقیدہ، کتنا نہیں تھا، یہ محدثین لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے. اور یہ امام دار قطنی نے جو صحیح بخاری پر، جو ان کے روات پر اعتراض کیا، یہ امام دار قطنی کے اعتراض بتا رہا ہوں آپ کو، جس کا امام ابن حجر عسقلانی نے جواب دیا فتح الباری کے مقدمہ میں، امام بخاری کا دفاع کرتے ہوئے جواب دیا امام ابن حجر عسقلانی نے. اچھا، کئی معتزلی روات، کئی خارجی روات، کئی اہل تشیع، کئی مرجعہ، کئی قدریہ. اب ان سارے راویوں سے روایت کی امام بخاری نے، امام دار قطنی نے اعتراض کیا 100 صفحہ سے زیادہ فتح الباری کے مقدمہ میں، امام ابن حجر عسقلانی نے دفاع کیا ہے ان روات کی جرح پر، جو امام دار قطنی نے اعتراض کیا، امام عسقلانی نے جواب دیا. اب سوال یہ ہے کہ کیوں روایت کی ان سے، خود تو اہل سنت تھے، ان کو سکا مانا تو روایت کیا. اب امام بخاری کا کہنا یہ ہے کہ کسی پر تشیع کا الزام ہونا کہ محب اہل بیت ہے، اس پہ تشیع کا الزام لگا دیا، یہ الزام لگ کر بھی یہ نتیجہ نہیں کہ وہ سکا اور سچا نہیں ہے، وہ صادق ہو سکتا ہے. یہ جواب ہے امام بخاری کا، اور یہ امام عسقلانی نے جواب دیا ہے، مقدمہ فتح الباری پڑھیے. کسی پر قدریہ کا الزام ہے، قدری ہے، وہ قدری ہو کر بھی سکا اور صدوق ہو سکتا ہے. مرجیا کا الزام ہے, مرجیا میں ہو کر بھی صادق سچا ہو سکتا ہے, سکا ہو سکتا ہے. اس طرح خارجی ہونے کا الزام ہے, خارجی ہو کر بھی صادق و سچا ہو سکتا ہے. عثمانی ہو گیا, مخالفین علی شیر خدا میں شامل ہو گیا, ان پر قتل عثمان غنی کا الزام لگانے والوں میں مل گئے, پھر بھی وہ الگ سے الزام لگایا الگ بات ہے, مغالطے میں لگایا مگر مخالف ہو گئے, مگر روایت میں سکا اور صادق ہو سکتا ہے. اب قاعدہ کیا ہے کہ جب مرجیہ روایت کریں, معتزلی روایت کریں, بخاری لیں, مسلم لیں, سیاستہ بھی لیں, کوئی اہل تشیع کا الزام ہو اس کی روایت کریں, مرجیہ سے لیں, قدریہ سے لیں, خوارج سے لیں, اور سارا عثمانی جن, کوئی عثمانی ہو گیا یعنی حضرت علی شیر خدا پر قتل عثمان کا الزام لگایا, اس کی روایت لے لی, تو وہ جواب کیا دیتے ہیں امام اسقلانی اور خود امام بخاری, وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی پوری زندگی میں سچا ہے اور جھوٹ بولنا اس کی عادت میں نہیں اور جھوٹ بولنا ثابت نہیں, جب بات کرتا ہے سکا کرتا ہے, سچی بات کرتا ہے, کاذب نہیں ہے, عقیدے میں اگر اس کا دوسرا رخ ہے, اس کا تھوڑا دوسرا رجحان ہے, تو محض اس رجحان سے اگر پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا تو ائمہ حدیث کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کو جھوٹ نہ بولے صادق کو, تو اس کی رغبت عقیدے میں دوسری طرف ہو گئی تو اس کو کاذب کہہ دیا جائے, وہ پھر نہیں صادق ہوگا. یہ امانت داری ہے ائمہ کی. روایت اب کس میں نہ لیں, جب آپ نے دیکھا کہ اس کا عقیدہ یہ ہو گیا, کسی کے مخالف ہو گیا, اگر وہ روایت جس کے مخالف ہے, اگر وہ راوی ہے اس کی مخالفت میں کسی روایت میں, وہ روایت نہیں لی جائے گی. اب آپ سمجھ گئے, اگر کوئی مولا علی مرتضیٰ کا مخالف ہے, اپنی ساری زندگی میں سکھایا, میں نکتہ بتا رہا ہوں, اساتذہ سن لیں, اساتذہ فن سن لیں, علماء سن لیں, بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی پڑھانے والے سن لیں, پڑھنے والے علماء سن لیں, علماء سن لیں, قاعدے کی بات بتا رہا ہوں, کہ وہ اگر حدیث روایت کرے کسی اور مسئلے پر جہاں اس کا عقیدہ انوالو نہیں ہے اور وہ صدوق ہے, سکا ہے, اس کی روایت لی جائے گی. مثلا وہ اہل تشیع کا الزام ہے مگر ایسی روایت وہ نہیں کر رہا جس میں عقیدہ سنی اور عقیدہ شیعیت کا کوئی مسئلہ درپیش ہے, شیعیت کا یا سنیت کا مسئلہ, اختلافی مسئلہ درپیش ہے, اگر وہ اس کا راوی نہیں ہے تو اس کی روایت ادروائز سکا اور صادق ہے تو لی جائے گی. اگر معتزلی ہے تو معتزلہ کے اپنے عقائد تھے, اگر اپنے عقائد کی موافقت کی یا اہل سنت کی مخالفت کی بات روایت نہیں کر رہا اور اپنی بقیہ زندگی میں سکا اور صادق اور صدوق اور امین ہے, روایت لی جائے گی. اگر مرجیہ ہے, ارجاع کی بات نہیں کر رہا, اگر دوسری زندگی میں صادق اور سکا ہے تو روایت لے لی جائے گی. حتیٰ کہ خوارج میں سے ہے, خارجی ہے, اور خارجیوں کا ایک یہ بھی عقیدہ تھا کہ جھوٹ بولنا کفر ہے, وہ انتہا پسند تھے نا, ہر چیز میں انتہا پسند تھے, کہ ان کو جھوٹ بولنے کو حرام نہیں کفر سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی خارجی ہے اور ایسی بات روایت کر رہا ہے جس کا تعلق اس کے عقیدہ سے نہیں, نہ ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی, مگر خارجی روایت کرے اور بات کرے مولا علی شیر خدا کے خلاف کوئی, تو اس کی زندگی بھر کی سکاہت کام نہیں آئے گی, کیونکہ جو بات کر رہا ہے وہ خارجی ہونے کے ناطے ہر بات میں سچا ہے, مگر چونکہ مولا علی شیر خدا کے لیے اس کے دل میں عداوت ہے, یہ روایت قبول نہیں کی جائے گی. آپ بات تو سمجھ گئے نا. اگر کوئی اہل تشیع ہے وہ روایت کرتا ہے اور اس روایت میں سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر, عثمان غنی یا دیگر صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے, ساری زندگی میں اگر صدق اور صداقت و صداقت ثابت ہے, اور وہ اہل تشیع جو ہے اس کی روایت صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کہہ دی, تو وہ قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ اس کے عقیدے میں ایک اختلاف ہے ان کے ساتھ. جہاں اختلاف آئے گا راوی کا ذاتی عقیدے میں, صرف وہ روایت چھوڑ دی جائے گی, باقی سو باتوں میں روایت کرے لے لی جائے گی, کیونکہ باقی باتوں میں اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. اگر معتزلی ہے, اگر معتزلہ عقائد کی بات نہیں, موافقت یا مخالفت کی, باقی بات ہے, واقعات ہے, حدیث ہے, لے لی جائے, معتزلہ عقائد کی بات ہو نہ لی جائے، مرجعہ ارجاع کی بات ہے وہ نہ لیں، اس کے علاوہ روایت ہو لے لی جائے. اسی طرح سارا عثمانی جنگ ابو عبد الرحمن السلمی سکا تھے، عمر بھر سکا رہے، ان کی ہر روایت لی جا سکتی ہے، مگر چونکہ وہ مولا علی شیر خدا پر قتل عثمان کی تہمت لگانے والوں سے مل گئے اور سب سے پہلا گروہ جو مخالفین علی مرتضیٰ بنا اس میں شامل ہو گئے. اب کوئی روایت جو مولا علی شیر خدا کی شان کے خلاف جائے گی اور راوی ابو عبد الرحمن سلمی ہو، 100 روایتیں دیگر قبول ہو سکتی ہے، یہ روایت ان کی نہیں ہو سکتی. اب آپ بات کو سمجھ گئے، یہ ہے نقد اور جرح کا طریق. اب میں اس لیے بات سنائی کہ کوئی اٹھا لے 100 کتابوں میں لکھا ہوگا فقتن فقتن فقتن، تو میں نے بھی کہہ دیا، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، ان کے سکہ ہونے پر اعتراض نہیں ہے، صرف چونکہ روایت انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کی ہے جو ان کی شان کے خلاف ہے، اور سارا عثمانی جن یہ ائمہ فن بتا رہے ہیں، لہذا حضرت علی کے بعد میں اگر ان کی تاریخ میں بات کرتے تو قبول کر لی جاتی، چونکہ ان کے خلاف بات جا رہی ہے. ابو عبد الرحمن سلمی کی روایت قبول نہیں ہو سکتی اگر وہ بتائیں کہ نماز کی رکعتیں اتنی ہیں، قبول کی جائے گی؟ بتائیں آقا علیہ السلام کی نشست و برخاست کا طریقہ یہ تھا، قبول کی جائے گی؟ غزوات کے واقعات بتائیں، 100 روایتیں دے، قبول کی جائے گی؟ سکھائیں، مگر یہاں ایک پرسنل بائسڈ ہو گئے تھے، بائسڈ ہو گئے تھے، ایک ذاتی طور پر سیدنا علی شیر خدا کے بارے میں ان کا ذہن درست نہ رہا تھا. اب یہ ذاتی عقیدہ نظریہ کنوکشن کی بات آ گئی تھی، کنوکشن کی، کہ وہ ان کے اگینسٹ ہو گئے، تو جو روایت ان کے اگینسٹ جائے گی وہ عبد الرحمن السلمی کی قبول نہیں کی جا سکتی، اور ان کا سکہ ہونا باقی روایتوں کی قبولیت میں کام آئے گا، اس میں کام نہیں آئے گا. یہ پہلے راوی کی بحث ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی ان کی کہ وہ چونکہ اس مولا علی شیر خدا کے مخالفین نعرہ بازی کرنے والے اس گروہ میں چلے گئے تھے لو، سو اس موضوع پر ان کی روایت قابل قبول نہیں ہو سکتی، باقی ان کا سکہ ہونا ہر روایت باقی معاملات میں قبول ہوگا. میں نے اس لیے وہ سارے پڑھ کے بتائے کہ امام بخاری نے مختلف مسلکی رجحان والے ائمہ روات کی بھی روایتیں لے لیں صرف ان کی سقاحت اور صداقت پر. دوسرا، انہوں نے اس حدیث میں جو روایت ہوئی ہے جس پر بحث ہو رہی چل رہی، انہوں نے براہ راست روایت کی ہے حضرت علی سے. یہ تو پہلے مشرب کی بات کی نا ان کی، کہ قبول نہیں کی جائے گی. اب دوسری بات، ان کا حضرت علی سے روایت کرنا، اس پر بھی اختلاف ہے. کئیوں نے کہا کہ حضرت علی سے سماع کیا اور روایت کیا، اور کئی ائمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے ان کا روایت کرنا ثابت ہی نہیں ہے. سو وہ حضرت علی سے عن علی جن حضرت علی سے روایت ہی نہیں کر سکتے، اس پر بھی اختلاف ہے. تو سند اپنے پہلے اصول کی بنیاد پر بھی منقطع ہو جاتی. یہ بھی امام ابن حجر اسقلانی کی وہی کتاب تہذیب التہذیب، وہی صفحہ جلد 5، اس کا صفحہ 184. قال ابن ابی حاتم، امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں، اور امام ابن ابی حاتم معمولی شخص نہیں ہے، یہ جر و تعدیل کے وہ امام ہیں کہ بعد میں آنے والا ہر امام ان کو بطور حجت کوٹ کرتا ہے، الجر و تعدیل کے اوپر پہلے لکھنے والے امام. وہ فرماتے ہیں امام ابن ابی حاتم اپنے والد سے امام ابو حاتم سے روایت کرتے ہیں، الرازی فرماتے ہیں لیس تثبت روایتہ عن علی، کہ ابو عبد الرحمن السلمی کی روایت حضرت علی سے ثابت ہی نہیں. لیس تثبت روایتہ عن علی، حضرت علی سے ان کا روایت کرنا ثابت ہی نہیں ہے. یہ ایک نقطہ نظر امام ابن حاتم نے بیان کیا. اس پر میں جو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی عجیب بات، جو روایت ملتی ہے حضرت علی سے انہوں نے سماع کیا، حضرت علی سے، یہ اخبار بھی اپنی جگہ موجود ہیں. اب وہ روایت، بہت بڑی روایت جو حضرت علی سے سماع کرنے، حضرت علی سے روایت کرنے کی ہے، حضرت علی سے ملنے کی، ملاقات کی اور ان سے روایت کرنے کی جو حدیث ہے، یہ کتاب سیر و اعلام النبلاء میرے ہاتھ میں ہے. اور سیر و علام النبلاء امام ذہبی کی کتاب ہے، امام ذہبی کی کتاب، وہ ابو عبد الرحمن السلمی کے باب میں لکھتے ہیں آخری روایت، وہ جو بیان کرتے ہیں جس کے ذریعے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی شیر خدا سے ملتے اور ان سے سما کیا، قرآن مجید ان سے پڑھا، سما کیا، قاری تھے. اس روایت کے اندر جس سے ان کا حضرت علی سے سما کرنا ثابت ہوتا ہے، اس کے ایک راوی ہیں حدثنا حفص ابو عمر. کون راوی ہیں؟ حفص ابو عمر یہ راوی ہیں. اور اس کے پیچھے بھی حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا ابی حدثنا حفص ابو عمر. اب حفص ابو عمر جو ہیں وہ حفص بن سلیمان حفص ابو عمر، یہ اس حدیث کے اس روایت کے راوی ہیں جس روایت میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو عبد الرحمن السلمی نے حضرت علی سے سما کیا. اس روایت کے ایک راوی حفص ابو عمر ہے. اب تیسری بات بتا رہا ہوں، اب حفص ابو عمر پر میزان الاعتدال، یہ اصول الحدیث کی بہت بڑی کتاب ہے اسماء الرجال کی، امام ذہبی کی، میزان الاعتدال. اب وہ حفص ابو عمر، حفص بن سلیمان ابو عمر الاسدی، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا اپنا عالم یہ تھا کہ واہین فی الحدیث، روایت کرنے میں واہی تباہی کرتے ہیں، یعنی غیر معتبر باتیں کرتے ہیں. کیا؟ غیر معتبر باتیں کرتے. اور چلو یہ تو چھوٹی بات ہوئی، آگے چلیے. امام عبداللہ بن احمد، امام احمد بن حنبل کے ساتھ زادے، امام عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے سنا کہ یہ جو حفص بن سلیمان ہیں جو روایت کرنے والے ہیں کہ ابو عبد الرحمن السلمی نے حضرت علی سے براہ راست سما کیا، اس بات کے راوی حفص بن سلیمان ابو عمر، ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ متروک الحدیث، اس کی بات قبول نہ کی جائے، اس کی بات رد کر دینا، وہ قابل اعتماد نہیں ہے. امام یحییٰ بن معین، بڑے عظیم جر و تعدیل کے امام، انہوں نے فرمایا لیس بثقت، وہ ثقہ نہیں ہے. امام بخاری، انہوں نے حفص ابو عمر کے بارے میں کہا، خود امام بخاری میں تارکو ہو، لوگوں نے اس سے روایت لینا ترک کر دیا تھا، اس پر اعتماد ختم ہو گیا تھا. امام ابو حاتم نے کہا متروکن، اس کی تصدیق نہ کی جائے. امام ابن خراش نے کہا کذاب یادع الحدیث، یہ کذاب تھا، حدیثیں گڑتا تھا. یہ وہ شخص ہیں حفص بن سلیمان ابو عمر جو راوی ہیں اس بات کے کہ ابو عبد الرحمن السلمی حضرت علی شیر خدا سے براہ راست انہوں نے لیا ہے، سما کیا ہے. اس روایت کے ایک راوی ہیں جن کو انہوں نے کہا کہ کذاب ودع الحدیث. اب اس روایت کی کیا سکات رہ گئی، وہ تو روایت خود موضوع ہو گئی، کذاب اور یدع الحدیث کہا. اور پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حضرت یحییٰ القطان نے فرمایا کہ حفص بن سلیمان ابو عمر کان یاخذ کتب الناس وینسخها اخذ منی کتابا فلم یردو، کہ یہ لوگوں کی کتابیں لیتے تھے، اس کو بچا کے اپنے نام جڑ دیتے تھے. یہ حفص ابو عمر ہے، یہ وہ راوی ہے جو روایت کرتا ہے کہ ابو عبد الرحمن سلمی براہ راست حضرت علی سے روایت کرنے والے تھے. اب ایسے شخص کی روایت، اس روایت کا پہلا راوی ابو عبد الرحمن السلمی ہے. ایک امام ابن ابی حاتم نے کہا کہ حضرت علی سے ان کی روایت ثابت ہی نہیں، اور ان 12 ائمہ جرح و تعدیل نے کہا کہ وہ متروک ہے، کذاب ہے، وزا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ کتابوں کو مٹا کر اپنے نام کر دیتا. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ امام یحییٰ القطان کہتے ہیں کہ ایسا شخص ہے میری کتاب لے گیا، آج تک مجھے واپس نہیں کی، اپنے نام لگا دی. اب سمجھ آئی؟ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں لیس بشے، اس کا کیا پوچھتے ہو، وہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. یہ حفص ابو عمر کا حال ہے، یہ راوی ہیں اس بات کے کہ ابو عبد الرحمن السلمی وہ سکا تھے کہ انہوں نے حضرت علی سے روایت کی، تو فرمایا ان کا کہنا قابل اعتبار ہی نہیں، یہ وضع ہے، کذاب ہے. یہ بات ایک طرف گئی، حضرت علی سے روایت ہی ثابت نہیں، اور یہ راوی حضرت علی سے ہیں، یہ روایت کر رہے ہیں جن کو مولانا صاحب نے بیان کیا خطاب میں، جس روایت کو بیان کیا وہ یہ راوی ہیں کہ حضرت علی سے انہوں نے سنا. اور میں متن کی جرح الگ سے کر چکا ہوں. اور ایک تیسری بات یہ کہ ساری باتیں الگ میں نے بتایا کہ یہ حضرت علی کے شہادت عثمان غنی کے بعد پھر یہ مخالفین میں ہو گئے تھے، ان کے موافقین میں نہیں رہے تھے. یہ ہو گئے پہلے راوی، اس روایت کے پہلے راوی. اب دوسرے راوی جن پر ساری روایت گھومتی ہے وہ عطا بن صاحب ہیں. عطا بن صاحب، یہ کتاب ہے تقریب التہذیب، امام ابن حجر عسقلانی، تقریب التہذیب. عطا بن صاحب جو اس حدیث کی سند کے دوسرے راوی ہیں ان پر گفتگو کر رہے ہیں. عطا بن صاحب کا نام تھا ابو محمد الثقفی الکوفی. الثقفی ویسے حجاج بن یوسف کے قبیلے کا نام ہے، مگر سکا اور صدوق تھے. میں نے آپ کو قسمیں بتا دی، طریقے بتا دیے، سکا اور صدوق تھے. ان کا پرابلم میں نے بتایا آپ کو، یہ ہوا کہ اوائل عمر میں حافظہ اور صحت ٹھیک تھی، آخر عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے. اور فن حدیث میں کہا جاتا ہے اختلاط کی تعریف ہے فساد العقل، عقل اور حافظے میں فساد ہو گیا، گڑ مڑ کر بیٹھتے، ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر، نام آگے پیچھے کر بیٹھتے، تو خلط ملط کر بیٹھتے تھے. لہذا کل ائمہ نے کہا کہ آخر عمر کی ان کی کوئی روایت قبول نہ کی جائے. امام ابن حجر، یا پہلے راوی کی بات آپ سن چکے کہ وہ حضرت علی کے حق میں ان کی شان کے خلاف ان کی روایت اصول حدیث کی تحت قابل قبول ہی نہیں بنتی، وہ امام عسقلانی نے بیان کیا اصول. اور اب دوسرے راوی ابو صاحب ہیں، عطا بن صاحب. امام عسقلانی نے لکھا اختلاط، آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، یعنی حافظے میں فساد واقع ہو گیا تھا، ان کو بات یاد نہیں رہتی تھی. اب میں ساری روایتیں لاؤں گا، مگر ایک سب سے اونچے درجے کے حوالے سے عطا بن صاحب کی بات شروع کرتے ہیں، باقی ائمہ تو اپنی اپنی باری پر آئیں گے. امام مسلم نے ان کے مقام کو بیان کیا، صحیح مسلم کا مقدمہ، صحیح مسلم کا مقدمہ جس میں انہوں نے تین طبقات بیان کیے ہیں. مقدمہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے درجات مقرر کیے ہیں. یہ مقدمہ بیان کیا، القسم الاول میں وہ لوگ لائے جو اونچے درجے کے ہیں، جو حفظ اور اتقان کے درجے کے ہیں، اور حفظ و اتقان اور استقامت کے درجے کے ہیں، جن کا حفظ پختہ ہے، قابل اعتماد ہیں. اس کے بعد دوسرا درجہ بیان کیا، فرماتے القسم الاول فإنا نتبخى ان نقدم الاخبار التي هي اسلم من العيوب من غيرها وانقى. پہلے ہم ان اخبار کو، روایات کو، آثار و احادیث کو لائیں گے کہ جو علل سے اور عیوب سے پاک اور صاف ہیں، اور اس طبقے سے ہیں جو طبقات، جو طبقہ من یکون ناقلوها اہل استقامت فی الحدیث و اتقان، جو حدیث میں استقامت اور اتقان کے درجے کے مالک ہیں. اور لما نقلوا لم یوجد فی روایتہم اختلاف شدید ولا تخلیط فاحش، اور ان کی روایت کردہ حدیث میں نہ کوئی اختلاف شدید ہے نہ کوئی خلط فاحش ہے، اختلاط نہیں ہے. کثیر محدثین جس طرح جانتے ہیں، جب یہ بیان کر چکے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں فَإِذَا نَحْنُ تَقَسَّيْنَا اَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ، آگے فرماتے ہیں اَتْبَعْنَاهَا اَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ. کہتے اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے راویوں کا، دوسرا درجہ آتا ہے، اور یہ وہ دوسرا درجہ ان راویوں کا ہے کہ جو لیسا، لفظ سنیے امام مسلم کے، لیسا بالموصوف بالحفظ والاتقان، دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو حفظ اور اتقان کی شان نہیں رکھتے, اور حفظ و اتقان کے وصف سے خالی ہیں, جنہیں حفظ اور اتقان کا وصف حاصل نہیں ہے. یہ دوسرا طبقہ ان راویوں کا ہے. کس صنف المقدم قبلہم, ان لوگ جو صاحبان حفظ و اتقان تھے جنہیں صنف مقدم میں اول میں بیان کر چکا, اس کے بعد دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے باوجود اس کے کہ ان کے اندر صدق ہے, علم ہے, مقام سطر میں ہیں, مگر صدق اور اتقان میں ان سے گرے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ دوسرا درجہ جو صدق اتقان اور استقامت کے حامل اور موصوف نہیں ہیں, یہ بیان کر کے مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. پہلے طبقے کی مثال نہیں دی, وہ آگے بیان کرتے ہیں, وہ خود سمجھ آ جائے گی. یہ طبقہ جو حفظ اور اتقان کے درجے سے گرا ہوا, جو حفظ اور اتقان کے وصف سے موصوف نہیں ہے, ان سے نچلا درجہ ہے. فرمایا یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ عطا ابن صائب و یزید ابن ابی زیاد و لیث ابن ابی سلیم. مثلا اس طبقے کے لوگ ہیں, وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس طبقے کے لوگوں کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ لیث بے موصوف بالحفظ والاتقان, یہ حفظ اور اتقان کے ساتھ موصوف نہیں ہے. مثلا جیسے عطا بن صائب, یعنی پہلی مثال ہی عطا بن صاحب کی دی ہے جو لوگ حفظ اور اتقان کے درجے کے نہیں ہیں, ان میں پہلی مثال عطا بن صاحب کی دی ہے. یہ امام مسلم کا, آپ اندازہ کر لیں. اور پھر اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ موازنہ کریں مختلف طبقات کا, موازنہ کریں, فرماتے ہیں کہ الا ترا ان اذا وازنت هؤلاء الثلاثه الذين سميناهم, اے پڑھنے والے اپنے شاگرد کو کہتے ہیں, اگر تم موازنہ کرو ان تین آدمیوں کا جن کا نام ہم نے پہلے لیا ہے, پھر کہتے ہیں دوبارہ الذين سميناهم عطاء عطاء ابن صائب و يزيد و ليس عطاء ابن صائب اور یزید ابن ابی زیاد اور لیث بن ابی سلیم, اگر ان تینوں لوگوں کا موازنہ کریں ان لوگوں کے ساتھ, کون؟ منصور ابن المعتمر و سلیمان الاعمش و اسماعیل ابن ابی خالد فی اتقان الحدیث والاستقامہ, ان کے اتقان اور استقامت میں ان تینوں کا ایسے لوگوں کے ساتھ موازنہ کریں, تو وجدتہم مباینین لہم لا یدانونہم, تو آپ زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے ان کے اندر, اور یہ ہرگز ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے. تو جس شخص کا نام حفظ اور اتقان سے نچلے درجے میں گرے ہوئے درجے کے لوگوں میں بطور مثال پہلا نام امام مسلم عطا بن صاحب کا لیں, یہ وہ دوسرے راوی ہیں اس روایت کے. اب آپ سمجھ گئے. اب آئیے, اب اس دوسرے روایت میں جن کی مثال امام مسلم نے دی ان پر ذرا گفتگو کر لیں. عطا بن صائب پر اب, جن کو میں نے کہا ابو یزید عطا بن صائب بن مالک الثقفی الکوفی, یہ ان کا نام تھا. ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہیب, امام وہیب بیان کرتے ہیں. امام وہیب, یہ کتاب ہے امام ابن حجر عسقلانی کی تہذیب التہذیب, امام ابن حجر عسقلانی کی تہذیب التہذیب, اس کی جلد 7, اس میں امام وہیب بیان کرتے ہیں. قال لما قدم عطاء البصرہ, جب عطاء بن صائب بصرہ آئے, پہلی بات ذہن میں رکھ لیں اس سے قاعدہ, امام ابو طالب بیان کرتے ہیں عن احمد, امام احمد بن حنبل کسی معمولی شخص کی رائے نہیں عطا بن صاحب پہ دے رہا, امام احمد بن حنبل نے فرمایا من سمع منہ قدیما, جس نے عطا بن صاحب سے قدیم زمانے میں جب وہ جوان تھے اس زمانے میں جس نے سنا ہو, فسماؤہ صحیح, تو ان کا سماع صحیح ہے. من سمع منہ حدیثا, جس نے بعد میں ان کے آخری زمانے میں سنا ہو, لم یکن بشیئن, اب وہ کچھ بھی نہ رہے تھے، وہ سما کچھ نہیں ہے، بات کا سما صحیح نہیں. سامع منو قدیمن سفیان و شعبہ، صحیح زمانہ جب وہ صحیح روایت کرتے تھے اس زمانے میں صرف سفیان الثوری اور حضرت شعبہ نے ان سے سما کیا، سو ان کا سما صحیح ہے، اور جنہوں نے بعد میں سما کیا وہ صحیح نہیں ہے. اب اس پر امام ابن حجر عسقلانی روایت کرتے ہیں، یہ دوسرے راوی ہیں اس روایت کے، ابو عبد الرحمن السلمی سے عطا بن صاحب نے لیا، اور امام وہیب فرماتے ہیں لما قادم عطا البصرہ، فرماتے ہیں آپ ان کے حافظے میں جو اختلاط ہو گیا اور حافظے میں جو فساد واقع ہوا اس کا حال یہاں سے سنیں کہ جب وہ بصرہ آئے آخری عمر میں، جب وہ بصرہ آئے آخری عمر میں تو قالا، تو وہ کہنے لگے مجلس میں، کتاب کی جو حدیثیں لکھتے تھے ان کی مجلس میں، انہیں کہنے لگے کتبت عن عبیدہ 30 حدیثا، میں نے حضرت عبیدہ سے 30 حدیثیں سنی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود ان کی مجلس میں بیٹھ کے ان کے منہ سے سنا کہ جب بصرہ آئے آخر عمر میں تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبیدہ سے کتنی 30 حدیثیں سنی ہیں. جب یہ کہہ دیا اور آگے پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت یحییٰ بن معین آگے بیان کرتے ہیں ولم یسمع من عبیدہ شیئاً، حالانکہ انہوں نے ایک حرف بھی حضرت عبیدہ سے نہیں سنا تھا، ان کے دماغ میں حافظے کا فساد اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ سمجھنے لگے میں نے حضرت عبیدہ سے 30 حدیثیں سنی ہیں، حالانکہ ایک حدیث اور ایک حرف بھی ان سے نہیں سنا تھا، انہوں نے کسی اور سے سنا ہوگا اور بھول کے عبیدہ کا نام لگا دیا. اور وہ کہتے ہاذا اختلاط شدید، ان کو اتنا شدید اختلاط واقع ہو گیا تھا. یہ عطا بن صاحب کی بات ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وہ جو 3 نام آپ کو بتائے، ان 3 ناموں میں اب امام ابن حجر عسقلانی روایت کرتے امام احمد بن حنبل سے، فرماتے ہیں کہ امام ابن معین نے بتایا کہ لیث بن ابی سلیم بھی ضعیف ہے. لیث بن ابی سلیم، وہ تو امام محمد کی بات تھی نا، اب امام احمد بن حنبل بتا رہے ہیں اور امام ابن حجر عسقلانی بیان کر رہے ہیں لیث بن ابی سلیم کی بات کہ لیث بن ابی سلیم ضعیف ہے. بھائی کتنا ضعیف ہے، کیسا ضعیف ہے؟ فرمایا مثل عطا ابن صاحب، اس کا بھی وہی حال ہے جو عطا ابن صاحب کا حال ہے. یعنی عطا ابن صاحب کو مثال بنا دیا گیا تھا، نمونہ بنا دیا گیا تھا اختلاط شدید کو کوٹ کرنے کا، کہ ان کا حافظے میں اتنا فساد ہو گیا ہے کہ کچھ نہیں بچا اور ان کی کوئی بات اب اس عمر میں نہ سنو، اور فلاں کا وہی حال ہو گیا ہے جو عطا ابن صاحب کا تھا. اور پھر آگے کہتے ہیں امام حضرت شعبہ بیان کرتے ہیں حدثنا عطا ابن صاحب نے روایت کیا وکان نسیہ، اور بالکل وہ بھول گئے تھے ہر بات، اب انہیں یاد کچھ نہیں رہتا تھا، انہیں یاد کچھ نہیں رہتا تھا. اور پھر ابن یحییٰ بن معین امام ہیں الجرح و التعدیل کے، امام ہیں، انہی پر ہی تو امام بخاری نے، امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں نے، امام مسلم نے، امام داؤد نے، عسقلانی تک سب نے انہی پر تو مدار دیا ہے. اب وہ امام یحییٰ بن مدین فرماتے ہیں اختلاط، ان کو اتنا اختلاط ہو گیا تھا کہ لیس من صحیح حدیثوں، کہ اس کی حدیث اب کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے، اس کی روایت اب صحیح نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ ابو وانا بیمار پر اختلاط و جمیع لا یحتج بہ حدیث، ہی ان کے اختلاط پر ساروں کا اجماع ہے، ان کے اختلاط شدید پر سب کا اجماع ہے، اور ان کی حدیث اور روایت پر حجت قائم اور اعتماد نہ کیا جائے. اور آگے فرماتے ہیں کہ الا شعبہ والثوری، سوائے شعبہ اور عثمان اور سفیان ثوری کے، اور سفیان ثوری نے جو ان سے سنا پہلے زمانے میں، وہ بیان کر چکے کہ وہ عبد الرحمن بن عوف تھے نماز پڑھانے والے، حضرت علی نہ تھے. اس کا مطلب ہے یہی عطا بن صاحب جب جوان تھے، جب حافظہ صحیح تھا، جب سفیان ثوری کو، حضرت شعبہ کو، حضرت حماد بن زید کو، حماد بن سلمہ کو جب جوانی میں روایت کیا تو انہوں نے روایت کیا کہ نماز پڑھانے والے عبد الرحمن بن عوف تھے اور حضرت علی نہ تھے. جب بوڑھے ہو گئے اور حافظے میں فساد واقع ہو گیا اور اختلاط شدید ہو گیا اور کچھ بھی یاد نہ رہا اور گڑبڑ ہو گئی حافظے میں، تو تب انہوں نے جب روایت کیا تو ان سے بصرہ میں ابو جعفر الرازی نے سنا اور ان کو بیان کر دیا حضرت علی کا نام. یہ اتنی غلطی تھی جیسے حضرت عبیدہ کے بارے میں کہا میں نے 30 حدیثیں سنی اور حضرت یحییٰ بن معین باہر نکلے کہا خدا کی قسم ایک حرف بھی نہیں سنا. اتنا مغالطہ لگ گیا تھا، یعنی حافظہ ختم ہو گیا تھا. کہتے ہیں شدید نسیان کے مریض ہو گئے تھے اسی طرح. اور آگے بیان کرتے ہیں کہ ان کی وجہ خرابی کی یہ ہوئی کہ اچھے لکھتے محفوظ نہیں کرتے تھے، یاد رکھتے تھے صرف. تو حافظہ جب تک رہا صحیح بیان کرتے رہے، جب حافظہ ختم ہو گیا تو غلط روایت ہو گئی. لکھتے رہتے تو کم سے کم کتاب میں محفوظ رہتا. آگے چلیے، ابو جعفر الرازی یہ بصرہ میں پیدا ہوئے اور یہ اصلاً بصری ہے. عطا بن صاحب سے وہ روایت جس کو بیان کیا گیا ٹی وی میں، وہ عطا بن صاحب سے ابو جعفر الرازی نے روایت کی، ترمذی والی روایت. ابو جعفر الرازی، ابو جعفر الرازی بصری ہیں. اور اب سنیے، اب امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وفی حدیث البصریین انہو تخاریت کثیرہ. بصریین میں سے کوئی اگر ان سے روایت کرے تو نیرا اختلاط ہی اختلاط ہے، نیری گڑبڑ ہے، ان پر اعتماد نہ کرنا. یہ امام عسقلانی بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بیان کرتے ہیں امام ابو حاتم نے کہا کان محلہ الصدق قبل ان یخت لیتا. دماغ حافظے کا فساد پیدا ہونے سے پہلے سچے تھے، صحیح بات کرتے تھے، مستقیم تھے، صالح تھے، مگر جب ان کا حافظہ خراب ہو گیا ثم بآخر ہی تغیر حفظہ. جب حافظہ خراب ہو گیا، متغیر ہو گیا، پھر تخالیت کثیر، پھر اتنا اختلاط شدید ہوا کہ پھر آگے کی پیچھے، ادھر کی پیچھے، پھر غلط ملط باتیں بیان کرتے تھے. اسی طرح امام ابن فضیل نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں ففیہ غلط و اضطراب. اب ان کی روایتوں میں غلطیوں اور اضطراب کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور اسی طرح امام نسائی نے کہا، خود امام نسائی نے کہا حدیث القدیم صحیح ہے مگر بعد میں تغیر، حافظے میں تغیر آ گیا. اور فرماتے ہیں سوائے حماد بن زید، شعبہ اور سفیان کے ان کی روایتیں ان سے جید ہیں، اس کے سوا جو روایت کرے قبول نہ کرو. پھر امام حمیدی بیان کرتے ہیں، امام حمیدی امام بخاری کے شیخ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں امام سفیان بن عیینہ سے، امام سفیان بن عیینہ سے، خود امام بخاری کے شیخ الحمیدی سفیان بن عیینہ نے کہا کنت سمعت عن عطاء بن صاحب، کہ میں نے خود ان کی جوانی میں عطاء بن صاحب سے کچھ حدیثیں سنی تھی. امام سفیان بن عیینہ فرما رہے ہیں کہ میں نے عطاء بن صاحب سے ان کی جوانی میں، زمانہ قدیم میں، پہلے زمانے میں ان سے کچھ حدیثیں سنی تھی. ثم قادم علینا، پھر بصرہ میں، یہ بصرہ میں تھے، پھر وہ بصرہ میں آخری عمر میں ہمارے پاس آئے. جب بصرہ میں آئے تو ہم نے دوبارہ ان کی مجلس میں جا بیٹھے. فسمعتہ یحدث ببعض ما کنت سمعت، میں نے دوبارہ سنا تو ان میں سے وہ حدیثیں وہ بیان کر رہے تھے جو میں ان سے جوانی میں سن چکا تھا. فخالتا فیہ، اور جو پہلے خود بیان کر چکے تھے اور میں جوانی میں سن چکا تھا ان سب میں خلط ملط کر دیا، غلط بیان کر دیا. فاتکیتہ واعتزلتہ، ہم اٹھ ان کی مجلس سے اٹھ کے چلے گئے اور ان سے جدا ہو گئے، کہا کہ اب یہ حدیث سننے کے قابل نہیں رہے. اب بولیے کتنے اماموں کا قول بیان کیا جائے، کسی ایک امام نے بھی اس سے مختلف بات کی ہو تو میں نے عرض کیا کہ میں اپنی پوری بات واپس لے لوں گا. کسی ایک نے مختلف بات کی ہو کہ آخر عمر میں ان کا حافظہ بالکل ختم ہو گیا. اور اب یحییٰ القطان نے کہا کہ حماد بن زید نے ان سے سامع منہ حماد بن زید قبل ان یتغیر، یہ ان لوگوں نے ان کے دماغ اور حافظے کے تغیر سے پہلے سنا تھا، اس لیے ان سے روایت آئے تو قبول کر لیں اور کسی اور سے آئے تو قبول نہ کریں. تو یہ اسی طرح اعلی حضرت کے قیاس امام علی بن المدینی بیان کرتے ہیں کہ امام وہب نے کہا کہ عطا بن صاحب ہمارے پاس آئے، فقل تو کم، میں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت عبیدہ سے کتنی حدیثیں روایت کی. اب اس مجلس میں سنیے جس میں یحییٰ بن معین تھے، اس مجلس میں کہنے لگے 30 حدیثیں میں نے ان سے سنی. کتنی؟ 30. اب حضرت وہب فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ نے حضرت عبیدہ سے کتنی حدیثیں سنی، قال 40 حدیثاً، مجھے کہا 40 سنی ہیں. وقال علی، اور جب علی بن المدینی باہر نکلے مجلس سے انہوں نے کہا خدا کی قسم لیس عندہ ان عبیدہ حرف واحد، خدا کی قسم ان کے پاس حضرت عبیدہ کی روایت میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ بھول چکا ہے، ان کا حافظہ ٹھیک نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کہ حمل کیا جائے گا ذالک علی الاختلاط، یہ نیرہ اختلاط ہی اختلاط ہے. امام ابو عمانہ نے یہی کہا کہ اختلاط دماغ سے پہلے کچھ سنا ہو جنہوں نے، وہ 3-4 آدمی وہ درست ہے، اس کے بعد جس نے سنا وہ غلط. یہی بات امام طبرانی نے کہی، قال ثقت اختلط فی آخر عمرہ، پہلے ثقہ تھے آخر عمر میں اختلاط ہو گیا، فساد حافظہ ہو گیا. اور ابو جاب اور بصرہ یاد رکھ لیں گئے ہی آخر عمر میں ہیں، یہ میں نے آپ کو سارے قول پڑھ کے بتا دیے، بصرہ جوانی میں نہیں آخر عمر میں گئے ہیں، اور ابو جعفر الرازی ہیں ہی بصری جو آگے راوی ہیں. اسی طرح آگے بیان کرتے ہیں یعقوب بن سفیان، ہر امام نے کہا کما روے یا ان ہو، جو کچھ عطا بن صاحب سے روایت کیا گیا ما روا ان ہو سفیان و شعبہ و حماد بن سلمہ، جو سفیان سوری شعبہ اور حماد بن سلمہ نے روایت کیا وہ سماع قدیم ہے، وہ درست ہے. اور اس کے بعد تغیر اب آخر ہی، آخر میں ان کے دماغ میں تغیر آ گیا، حافظہ ٹھیک نہ رہا، اور اس کے بعد جس جس شخص نے روایت کیا وہ قابل اعتماد نہیں ہے. کون سا امام حدیث باقی رہ گیا ہے جس نے یہ بات نہیں کی؟ آگے امام دار کتنی اپنی علل میں لکھتے ہیں اختلط ولم یحتجو بہ فی الصحیح، ان کو اختلاط ہو گیا تھا اور وہ قابل، ولم یحتجو ائمہ نے ان سے احتجاج نہیں کیا پھر حدیث صحیح میں. اکابر صرف شعبہ اور سوری تھے جنہوں نے پہلے روایت کیا، بعد میں سے کسی نے روایت نہیں کیا، اور اگر کیا تو اس پر اعتماد نہ کیا جائے. آخر پہ فرماتے ہیں امام ابن عسکرانی ویاسل لنا من مجموع کلامہم، کل ائمہ فن اور ائمہ جرح و نقد اور ائمہ جرح و تعدیل کے کل کلام سے یہ حاصل ہوا ہمیں بالآخر. فرماتے ہیں کہ ان سفیان السوری و شعبہ و زہیر، یا زیادہ کر دے تو حماد بن زید و ایوب، ان ہو صحیح ہو، صرف ان چار کا سماع عطا بن صاحب سے صحیح ہے. ومن اداہم، ان کے علاوہ جتنے بھی روایت ہیں اگر ان کی طرف سے روایت آئے تو قبول مت کریں. یہ امام عسقلانی نے 3 صفوں کے 4 صفوں کے اوپر تمام ائمہ کے اقوال کو جمع کر لیا ان کے اوپر. اب یہ امام زہبی ہیں، سیر و اعلام النبلاء کے، علامہ زہبی سیر و اعلام النبلاء میں، انہوں نے بھی وہی بات کی. اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے تو کہا کہ یزید بن ابی زیاد کا حال کیا ہے اور لیث کا حال کیا ہے اور عطا بن الصائب کا، یہ احمد بن سنان اور عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، علامہ زہبی نے کہا. انہوں نے کہا کہ لیث تینوں ضعیف ہیں، مگر لیث کا حال تو عطا بن صاحب سے پھر بھی اچھا ہے. لَيْسُ أَحْسَنُهُمْ حَالًا اِنْدِي، لَيْسُ أَحْسَنُهُمْ حَالًا اِنْدِي. پھر علامہ زہبی روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل سے، فرماتے ہیں پہلے سکا تھے، سالے تھے. من سامع منہ قدیما کان صحیحا ومن سامع منہ حدیثا لم یکن بشیء وسامع منہ قدیما شعبہ و سفیان، یہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے سماع کیا اس کے بعد نہیں. اور کہتے ہیں کہ پھر جب آخر عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا، وکانا یرفع عن سعید ابن جبیر اشیاء، لم یکن یرفعها یرفعها. وہ کہتے ہیں کہ وہ سعید ابن جبیر سے بھی روایت کرتے تھے، براہ راست رفع کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے سعید ابن جبیر سے سنا ہی نہیں. پھر امام وہیب بیان کرتے ہیں، قادم عطا البصرہ قال كتبت عن عبيد 30 حديثا ولم يسمع من عبيد شيئا وهذا اختلاط شديد. یہی بات علامہ ذہبی نے لکھی ہے. پھر امام شعبہ نے کہا، کان عطا وکان نسیہ، پوچھا حدثنا عطا، اس نے بیان کیا اور کہا کہ ان کو بہت زیادہ نسیان کا مرض ہو گیا تھا. اختلط عطا فمن سامع منه قديما فهو صحيح وفي الاختلاط جميعا ولا يحتج بحديثه. اور کہا امام ذہبی نے کہ ان کے اختلاط شدید پر اجماع ہے، یعنی ایک امام بھی فن کا اور جر و تعدیل کا ایک امام بھی ایسا نہیں جس نے اس بات سے اختلاف کیا ہو. کہا ان کے اختلاط شدید پر اجماع ہے آخر عمر میں، لا یحتج بحدیثہ، ان کی حدیث سے احتجاج نہ کیا جائے، ان کی بات حجت نہیں. اس روایت پر اعتماد کر کے پوری امت کے اندر ایک فتنہ پھیلا دیا گیا. اسی طرح پھر آگے سوری نے کہا، امام سوری نے کہا، فرماتے ہیں اما من سامع منه بآخره، جنہوں نے آخر میں سنا، فوا مضطرب الحدیث، وہ مضطرب الحدیث ہو گئے تھے. اب ان کو تلقین کی جاتی تھی، وہ بھول کے غلط کچھ اور بتاتے تھے، غلط ان کو بتایا جاتا تھا، نہیں حضرت اس طرح نہیں، آپ نے اتنے سال پہلے یوں بتایا تھا، وہ تلقین کے محتاج ہو گئے تھے. یہ بات امام ابو حاتم نے کہی، یہی بات امام نسائی نے کہی، یہ امام حمیدی نے کہی، یہ امام ابو نعمان نے، یحییٰ بن سعید نے کہی، حتیٰ کہ تمام ائمہ نے، علامہ ذہبی نے بھی کل ائمہ کا قول اجماع کے ساتھ روایت کی تھا. اب یہ میزان اور اعتدال ہے، اس میں بھی یہی بات ہے. عطا بن صاحب کی بحث ہے صفحہ 70 جلد 3 پر، کسی کی دوسری رائے نہیں، کل امام ہیں ان کو نقل کر دیا. یہ بات عطا بن صاحب کے بارے میں، سا احبزہو کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا، جس نے ان کی جوانی میں سنا صحیح ہے، جس نے بعد میں سنا لم یکن بشہ. اور ابو جعفر الرازی نے آخر عمر میں بصرہ میں ان سے سنا. امام یحییٰ نے کہا لا یحتج بہ، ان کی بات کو حجت نہ مانا جائے. امام احمد ابن ابی خیسمہ نے حضرت یحییٰ سے سنا، انہوں نے فرمایا حدیث ضعیف، ان کی حدیث ضعیف ہے سوائے شعبہ اور سفیان کے روایت کی ہو. اسی طرح آگے پھر اوروں نے، امام بخاری نے کہا، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا، امام بخاری نے فرمایا احادیث و عطا ابن صاحب القدیمہ تو صحیح ہیں، بس ان کی جوانی کی عمر میں جو احادیث قدیمہ ہے فقط وہ صحیح ہیں، آخر عمر کی نہیں، امام بخاری نے کہا. امام احمد بن حنبل نے کہا من سامع منه قدیما کان صحیحا. امام ابو حاتم نے کہا اختلاط سے پہلے روایت کیا تو صحیح تھا، جب اختلاط ہو گیا تو پھر وہ جید نہ رہے، اور وہ بصرہ میں اس وقت گئے جب ان کا حافظہ بچا ہی نہیں تھا. تہذیب الکمال میں بھی یہی کچھ ہے. یہ امام مزی، امام مزی تہذیب الکمال، ان کا بھی سارا، علی بن مدینہ کا، علی بن مدینی کا قول، یحییٰ بن سعید القطان کا قول، عطا بن صاحب کے بارے میں فرمایا کہ ان کی حدیث قدیمی لو، اور وہ سوائے سفیان اور شعبہ کے کوئی اور حدیث ان سے روایت نہ کرو، وہ قابل اعتبار نہیں. یہ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا، امام عبد الرحمن بن مہدی نے یہ کہا. الغرض ہر امام نے عطا بن صاحب کی نسبت یہی کہا، اور یہ امام مزی ہیں صاحب تہذیب الکمال. اب اس پر میں علماء دیوبند میں سے تمام ائمہ کی باتیں، ائمہ فن کی باتیں بتا چکا، اب ممکن ہے بعض لوگ سب باتوں سے زیادہ ان کی سمجھ میں یہ بات آئے. اکابر علماء دیوبند میں سے علامہ شبیر احمد عثمانی، انہوں نے شرح لکھی ہے صحیح مسلم کی، فتح الملہم، فتح الملہم، اس میں اب عطا بن صاحب پہ لکھتے ہیں. اب یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کو کوٹ کر رہا ہوں، فتح الملہم شرح صحیح مسلم. اب انہوں نے بھی کن سے لینا ہے، جن ائمہ کی اصل کتابوں سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، انہوں نے بھی وہیں سے نقل کرنا تھا، کہیں اور سے تو نہیں لینا. میں نے پہلے اس لیے سنا دیا آپ کو کہ یہ اصل مصادر اور ماخذ آپ کے سامنے آ جائیں. اب ان کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کسی کا اختلاف نہیں ہے اس بات پر. اب علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں عطا بن صاحب بن زید الثقفی، اب وہ اس میں لکھتے ہیں کہ احمد بن حنبل کا پہلا قول لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں من سامع منہ قدیما کان صحیحا، بس ان کی جوانی میں قدیم سما صحیح ہے، اس کے بعد کا صحیح نہیں. قال ابو حاتم محلہ الصدق قبل ان یختلط. اب یہ سب قول نقل کر رہے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی کہ اختلاط دماغ میں پیدا ہونے سے قبل ان کا مقام صدق کا تھا، بعد میں اختلاط شدید قابل اعتماد نہ رہے. امام نسائی نے کہا قال نسائی ثقۃن فی حدیث القدیم لیکنہ تغیر، حدیث قدیم میں ثقہ تھے بعد میں متغیر ہو گئے قابل اعتماد نہ رہے. اور جو حدیث قدیم جو صرف قبول کی جائے گی عطا بن صاحب سے، اب یہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی کہا عطا بن صاحب سے صرف ان لوگوں کی روایت قبول کی جائے، کون روایت و شعبہ و ثوری و حماد بن زید جیدت. اگر شعبہ روایت کریں، سفیان الثوری روایت کریں، حماد بن زید، وہ روایت جید ہے. اب وہ روایت جس کی تشہیر کی گئی وہ روایت ابو جعفر رازی نے کی ہے بصری نے، جب اختلاط شدید کے دور کی روایت ہے. اور جو روایت میں نے پیش کی وہ اسی عطا بن زائب سے سفیان الثوری نے روایت کی ہے، جس کو علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی کہا کہ سفیان الثوری روایت کریں تو صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ ہے، مولا علی شیر خدا کا واقعہ نہیں. اور اس کے بعد وہ روایت کرتے ہیں اسی طرح کہ دار قطنی نے بھی علل میں کہا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے التہذیب نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ سفیان الثوری، شعبہ اور زہیر اور حماد بن زید اور ایوب، ان کی روایتیں ان سے ملیں تو صحیح ہیں، اس کے علاوہ بقایا کی ملیں تو نہیں صحیح. یہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی یہاں پر بات ختم کی اور فرماتے ہیں کہ لکھتے ہیں محدثین کہ یہ تین ایک ذیل میں امام مسلم نے تینوں کو ایک پلڑے میں رکھا. سب سے پہلا نام عطا بن صاحب کا، اور دوسرا نام یزید بن ابی زیاد کا، اور تیسرا نام لیث بن ابی سلیم کا. اور کئی ائمہ نے کہا کہ ان کا حال تو عطا بن صاحب سے بھی اچھا ہے، عطا بن صاحب سے اچھا ہے، ان کا حال ان سے بھی گرا ہوا ہے. اب عطا بن صاحب کا آپ سن چکے، اب امام مسلم نے تینوں کو ایک پلڑے میں رکھا ہے، عطا بن صاحب، یزید بن ابی زیاد اور لیث بن ابی سلیم. اب آپ سنیے، اب وہ کہتے ہیں کہ ان کا حال، یزید بن ابی زیاد جو ان کے ساتھ دوسرے ساتھی ہیں ان کا حال یہ تھا. امام ترمذی فرماتے ہیں ضعیف فی الحدیث، تینوں ایک پلڑے میں ہیں. امام ابو حاتم فرماتے ہیں ضعیف. قال، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی لکھ رہے ہیں. قال النسائی متروک الحدیث، تین آدمی امام مسلم ایک پلڑے پہ شمار ہیں، تینوں کا حال یہ ہے کہ متروک الحدیث، ضعیف الحدیث. یحییٰ بن معین فرماتے ہیں لیس ہوا بشیء، حافظ عسقلانی کہتے ہیں ہوا ضعیف. اور آگے چل کے پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ سوء حفظ میں اس انتہا کے تھے کہ لیس بالقوی اور لا یحتج بہ. یہ سارا کچھ بیان کر کے پھر تیسرا نام لیث بن ابی سلیم کا بیان کرتے ہیں. تین نام تھے نا، عطا بن صاحب اس کا سن لیا، دوسرا نام امام مسلم نے یزید بن ابی زیاد کو اس پرڑے میں رکھا، یہ برابر ہے سن لیا، اور تیسرا لیث بن ابی سلیم. اب علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان کا حال ائمہ جرح و تعدیل سے نقل کیا ہے، اب وہ ایک ہی کوٹ کرتا ہوں، ان کا حال سن لیں. کہتے اختلاط کس کو کہتے ہیں کہ اس درجے کے اختلاط پیدا ہو گئے تھے، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابن معین، اب یہ تیسرے ہیں لیث بن ابی سلیم، امام ابن معین کہتے ہیں لیث ادف، عطا بن صاحب جیسے ادف ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں امام عبد الرحمن بن مہدی قال لیث احسنہم حالا، کہ لیث بن ابی سلیم عطا بن صاحب سے بہتر ہے اور یزید بن ابی زیاد سے کچھ نہ کچھ بہتر ہے. اب وہ بڑی عجیب بات ہے، وہ لیث بن ابی سلیم جو عطا بن صائب سے بہتر ہے اس کا حال سنیے، جو حافظے میں عطا بن صائب سے بہتر ہے، امام عبد الرحمن بن مہدی